عہد جدید کے ہنگامہ بکف اور تغیر آشنا منظر پر اسلامی دنیا ایک نئے ڈھنگ نئے انداز سے ظاہر ہو رہی ہے. آج ملت اسلامیہ میں ہر سطح پر زندگی کی ایک نئی لہر پیدا ہو رہی ہے. زندگی کی ان لہروں میں منزل سے قریب تر ہونے کا کیف آمیز سرور بھی ہے اور وصول منزل کے لیے رواں دواں قافلے سے پیچھے رہ جانے کا اندیشہ اور بھڑکا بھی. عہد جدید کی اسلامی دنیا آواز اذاں کی گونج میں عالمی افق پر ایک نئی صبح کے منظر حسین کی منتظر ہے. وہ صبح جو ملت اسلامیہ کا خواب بھی ہے اور اس کی تقدیر بھی, جو ملت اسلامیہ کا ہدف بھی ہے اور یقین بھی. محترم جناب قاضی حسین احمد صاحب, امیر جماعت اسلامی پاکستان, اسی صبح روشن کی نوید سناتے ہوئے کہہ رہے ہیں, تیز تک گامزن منزل ما دور نیز.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین. محترم قائدین جماعت اسلامی پاکستان اور محترم رفقاء جماعت اور محترم خواتین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس اہم تربیت گاہ کا تیسرا دن ہے اور میں توقع رکھتا ہوں انشاءاللہ کہ یہ اہم تربیت گاہ جو ہماری پوری جماعت کے ذمہ داران کا اکٹ ہے, ہماری تاریخ میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا. یہاں سے ہم نیا جذبہ لیں گے اور اپنی علاقوں میں جا کر ایک نئے ولولے کے ساتھ اپنی صفوں کی تنظیم کریں گے, صف بندی کریں گے اپنے کارکنوں کی, اور ان کو اپنے کام میں اور زیادہ سرگرمی کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے, اور خود بھی اپنی پوری ذمہ داریوں کو سمجھنے کے بعد اور اس تذکیر اور اس یاد دہانی کے بعد پہلے سے زیادہ جانفشانی کے ساتھ آنے والے مراحل کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے اور ان کو پورا کرنے کے لیے کام کریں گے. قرآن کریم نے قوموں کے عروج و زوال اور حق اور باطل کے درمیان کشمکش کے نتیجے کے بارے میں بنیادی اصول بتائے ہیں. سورہ محمد جو سورہ قتال بھی کہلاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, مدینہ منورہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب قتال کی اجازت بھی دی گئی تھی اور پھر حکم بھی دیا گیا تھا. سورہ حج میں اجازت دی گئی, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, اور پھر سورہ بقرہ میں حکم دیا گیا اور کہا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, اور اس کے بعد پھر یہ آیات نازل ہوئی کہ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم فأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. بولوا جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے اللہ کے راستے سے روکا ان کے اعمال رائیگاں گئے, ضائع کر دی اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جو اس وحی پر اور اس ہدایت پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اور وہی اللہ کی طرف سے اور ان کے رب کی طرف سے حق ہے. اللہ تعالی نے ان کی برائیاں ان سے ختم کر دی، دھو لی، اور ان کے معاملات کو اللہ تعالی نے درست کیا. یہ اس لیے، یعنی حق اور باطل میں اللہ تعالی نے کافروں کو ان کی تمام اعمال کو اللہ نے ضائع کر دیا، اور اللہ تعالی نے ایمان لانے والوں کی تمام معاملات کو درست کر لیا، قبولیت بخشی، ان کی کمیاں اور ان کی خامیاں اور تمام چیزوں کو ان سے دھل گئیں. یہ اس لیے کہ جو کافر ہیں انہوں نے باطل کی پیروی کی، باطل کا اتباع کیا، اور جو ایمان لانے والے ہیں اور انہوں نے حق کی پیروی کی، اپنے رب کی طرف جو حق آیا ہے اس کی پیروی کی. اس لیے اللہ تعالی نے کافروں کے اعمال کو ضائع کر دیا اور ایمان لانے والوں کے معاملات کی اصلاح کر دی. یہی تمام آنے والے ادوار کے لیے اللہ تعالی نے مثال بیانی اصول ہے. یہ وہی اصول ہے جو اس آیت میں بیان فرمایا گیا کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا اور باطل زائل ہو گیا. باطل کی تو فطرت ہی میں یہ لکھا کہ اس نے زائل ہونا ہے، اور اسی آیت، اسی مفہوم کی یہ آیت ہے کہ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاہق. ہم حق سے باطل کا سر پھوڑتے ہیں، ان کا اس کا دماغ نکال دیتے ہیں باطل کا، اور وہ زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. یہ بنیادی اصول ہے جو قرآن کریم نے دیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اہل حق کا گروہ سامنے آئے. اہل حق کے گروہ کو منظم کرنا اس کی ضرورت ہے، اور یہی مشہور فرمان ہے، بنیادی اصول ہے، اثر ہے کہ لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. کہ اس امت کی آخر میں بھی اسی نہج پر، اسی طریقہ کار کے مطابق اصلاح کا کام ہوگا جس پہ اس کی اول دور کی اصلاح ہوئی تھی. اور اسی لیے جب مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی تو قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اس بات کو واضح کر دیا کہ اس نہج پر، اس طریقہ کار کے مطابق کوئی جماعت نہیں ہے جس طریقہ کار کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بنائی تھی. اس طریقہ کار کے مطابق ایک جماعت کی بنیاد ڈالی گئی، اور اس کے دستور میں اور اس کی پوری طریقہ کار میں، ایک ایک لائحہ عمل میں، ایک ایک چیز پہ قرآن و سنت سے دلائل لائے گئے. اور وہ طریقہ کار وہی تھا کہ دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف سے کی طرف دعوت دینا، لوگوں کو بلانا اور ان کو منظم کرنا، ان کی تربیت کرنا، اور پھر ان کو جہاد فی سبیل اللہ کے کام میں لگانا. بنیادی طور پر دعوت الی اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ. یہ تطہیر و تعمیر افکار، تعمیر سیرت اور تنظیم، اصلاح معاشرہ اور انقلاب قیادت، یہ چار نکاتی پروگرام، یہ دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت، اور جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد. وہ اہل حق کے گروہ کو منظم کرنا، اور ان کی تربیت کرنا، ان کا تزکیہ کرنا، اور ان کے ذریعے سے پھر اصلاح کا کام کرنا، معاشرے کی اصلاح کرنا. یہی طریقہ کار، اس بنیاد پر، اس طریقہ کار کی بنیاد پر ایک جماعت اٹھی، ایک اہل حق کا گروہ منظم کرنے کی کوشش کی گئی. کہیں قبولیت اور کا مادہ کم تھا، وہاں پہ بارش ہوتی ہے تو کوئی زرخیز زمین ہوتی ہے، اور اس زرخیز زمین میں جلدی جلدی فصل اگاتی ہے، اور کہیں اس میں بنجر زمین ہوتی ہے، کہیں درمیانی قسم کی زمین ہوتی ہے. تو یہ ساری دنیا میں تحریک اور دعوت پھیل گئی، افکار لوگوں نے نئے سرے سے تازہ ہو گئے. قرآن و سنت کی تعلیمات تھی، مختلف جگہوں میں مختلف لوگوں نے اس تحریک کو اٹھایا. مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات اور ان کی تحریک سے امام حسن البنا واقف نہیں تھے. کوئی ایسی شہادت اور دلیل نہیں ملتی کہ دونوں کے درمیان کوئی رابطہ ہوا ہو، کوئی خط و کتابت نہیں ہوئی کہیں سے، کوئی ایسی شہادت نہیں ملتی کہ ایک کی کتاب دوسرے نے پڑھی ہو. لیکن آپ دیکھیے کہ چونکہ منبع ایک ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ عالم عرب میں بھی اور بر صغیر پاک و ہند میں بھی ایک ہی دور میں یہ تحریک اٹھے. اسی دور میں اس بات کی بھی شہادت ملتی ہے کہ ترکی میں بھی کچھ اصلاح کا کام ہو رہا تھا، انڈونیشیا میں بھی کچھ اصلاح کا کام ہو رہا تھا، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ اس تاریکی کی دور، جس طرح یہاں پہ کچھ لوگوں نے اس کا موازنہ بھی کیا ہے کہ 50 سال پہلے کی تاریک دور، مایوسی کی دور، اور آج کا آپ اندازہ کر لیں، جبکہ ہر طرف مسلمانوں کے اندر ایک امید کی رو چل گئی ہے تو نظر آ رہا ہے. ہم بھی یہاں پر پورے اعتماد کے ساتھ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ مستقبل تو اسلام ہے، لیکن ہم اس میں کیا خدمت سر انجام دے سکتے ہیں. نظر آ رہی ہیں چیزیں. اس میں ایک بہت بنیادی رول تاریخ کے اس رخ کو موڑنے میں، جس طرح یا ہمارے بھائی خورشید صاحب نے کہا تھا یا خرم صاحب نے شاید کہا تھا کہ ہجرت کا جو واقعہ تھا اس کو ان واقعات میں شمار کیا گیا ہے جنہوں نے تاریخ بنائی، تاریخ ساز واقعات. خرم صاحب نے بتایا تھا وہ ہجرت کا واقعہ، وہ تو ساری عالم کی تاریخ پر اثر انداز ہوا ہے اور قیامت تک وہ تو ایک بنیادی واقعہ ہے. اور اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا اہم قرار دیا کہ وہاں سے شروع کر دیا سن ہجری. ہجرت جس کو فلائٹ کہتے تھے کہ فرار تھا اور وہاں سے بھاگ گئے مکہ سے، اس کو اصل میں تاریخ ساز واقعہ قرار دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں سے اپنی تاریخ شروع کر دی، سن ہجری کی ابتدا اس واقعے سے کی. خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ اسی واقعے نے تاریخ کا رخ موڑا. یہ دوسرا واقعہ جس نے تاریخ پر ایک بہت دیر پا اثر ڈالا، یہ افغانستان سے مہاجرین کی ہجرت کی پاکستان کی طرف. اور یہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جماعت اسلامی پاکستان کو کہ اس ہجرت میں بنیادی کردار جماعت اسلامی پاکستان کا ہے. ہجرت کی ابتدا کب ہوئی ہے؟ ہجرت 1970 سے ہمارا ان کے ساتھ تعلق تھا، افغانستان کی تحریک اسلامی سے تعلق اتنا بڑھ گیا تھا کہ بہت خطرے کے موقع میں بھی ہم ان کے پاس پہنچ گئے، وہاں کابل میں پہنچ گئے. آزمائش اور خطروں کے موقع میں، خطرات کے موقع پر بھی ہم وہاں ان کے پاس پہنچ گئے. جو بھی اس وقت ہماری در غریبی فقیری تھی ہم نے ان کے سامنے پیش کی. ان کو یہ اعتماد ہوا کہ ہمارے بھائی وہاں موجود ہیں اور ہم ان کے پاس جائیں گے تو ہم امن سے رہیں گے، ہماری خاطر خطرات انگیز کر سکتے ہیں. اس لیے جب وہ گھر گئے، چاروں طرف سے پھنس گئے اور کوئی ان کے لیے راہ بچت کی کوئی راہ نہیں تھی، کوئی راستہ نہیں تھا، بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں تھا، تو انہوں نے راستہ اختیار کیا اور سیدھے وہ ہمارے پاس پہنچ گئے. ان کی لیڈر ہم 1974 کا واقعہ، سیدھے ہم اس سے پہلے اکا دکا لوگ آتے رہے جاتے رہے، لیکن 1974 میں لیڈرز یہاں پہ ہجرت کی نیت اور اس کا ارادہ کرتے ہیں آئے. اس سے یہ تیار ہو گئی، یہ تیاری ہو گئی، یہ میدان بن گیا پھر کہ 1978 میں جب وہاں کمیونسٹ انقلاب آیا تو ایک سیلاب پھر مہاجرین کا چل پڑا، کیونکہ ان کی لیڈرز یہاں تھی، وہ نیوکلیس، وہ مرکز ہمارے پاس تھا. بعد میں حکومت پاکستان نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، ان کی مدد کی ہے، خود پیپل پارٹی کے دور میں اس کو قبول کیا ہے، پھر جنرل ضیاء الحق صاحب کی مرحوم کی وقت میں بھی یہ ایک صورت حال پیدا ہوئی کہ وہ ڈٹ گئے. پھر بروس کے مقابلے میں اور تمام پریشرز کے مقابلے میں ڈٹ گئے، جو بھی حالات تھے جہاں سے بھی ان کو تسلی دی گئی تھی، لیکن بہرحال انہوں نے ہمت دکھائی اور وہ یکسوئی کے ساتھ ان کی حمایت کے اندر ڈٹ گئے. لیکن اس نے پھر دیکھیے کمیونزم کا کی عمارت کا زمین بوس ہو جانا، روس کا پسپا ہونا، اور روس کے اندر کمیونزم کا خاتمہ، مشرق یورپ سے پھر کمیونزم کا خاتمہ. یہ اس کی بنیاد کمیونزم کی پسپائی، چاہے اس کو کسی نے چھوٹا قرار دیا ہو، لیکن یہ ہجرت کا جو افغانستان سے ہجرت کا واقعہ ہے ایک بہت تاریخ ساز واقعہ ہے. اور اس کے بعد پھر جو نصرت کی ہے ہم نے، ہجرت، نصرت اور جہاد، بالکل اسی رنگ میں جس طریقے سے مدینہ منورہ میں یہ ہجرت، نصرت اور جہاد کا یہ واقعہ ہوا تھا، یہ یہاں پہ اس کا دہرایا گیا. لیکن یہ جنگ ابھی اپنی منزل تک اور اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکی، کیونکہ اس میں مختلف مقاصد کے لیے مختلف لوگ شامل تھے. امریکہ اس میں شامل تھا کہ روس کی فوجوں سے اس کو براہ راست خطرہ ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ روسی افواج افغانستان میں بیٹھ کے خلیج کے لیے ایک تھریٹ بنے رہیں، خطرہ بنے رہیں. لیکن امریکہ کے پیچھے ہٹنے کے بعد اور پاکستان کی حکومت اور سعودی عرب کی حکومت پر ان کا دباؤ آنے کے بعد، اب یہ پاکستان کی حکومت بھی مذبذب ہے اور انہوں نے بھی نیگیٹو سمیٹری کا اعلان کر دیا ہے. جب انہوں نے کہہ دیا، روس اور امریکہ نے آپس میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم دونوں اپنے اپنے فریق کو، یہ مجاہدین کو مدد نہیں دیں گے اور وہ قابل انتظامیہ کو، اس کو نیگیٹو سمیٹری کہتے ہیں، یہی اس کے ساتھ اتفاق کیا ہے پاکستان کی حکومت نے، حالانکہ ان یہ معاہدے میں شامل نہیں تھے، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی نہیں دیں گے. اور یہی حالت پھر سعودی عرب کی ہے، اور یہی حالت ایران کی ہے. ایران نے تو بلکہ نجیب حکومت کے ساتھ معاہدے کر لیے در پردہ، اور ان کی مدد کرنے میں وہ مصروف ہو گئی، مجاہدین اکیلے رہ گئے. مجاہدین کے لیے دنیا بھر میں اسلامی تحریکوں کے سوا اور ان کے اپنے بھائیوں کے سوا کوئی بھی ان کا اس وقت خیر خواہ نہیں ہے، نہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجاہدین کی افغانستان میں حکومت آئے. لیکن یہ فیصلہ کن مرحلہ ہے. جب روسی فوجیں افغانستان میں آئی تھیں، اس وقت مجاہدین نے یہ دلیل دی تھی کہ اللہ کو یہ منظور ہے کہ جو کفر کی جڑ کٹ جائے، اس لیے اس نے روسی فوجوں کو یہاں اللہ نے بھیجا، اور اس سے روسیوں کی جو اصل طاقت ہے کفر کی، اس کی جڑ کٹے گی. میں نہیں سمجھتا کہ افغانستان میں کوئی دوسری طاقت کامیاب ہو سکتی ہے مجاہدین کے مقابلے میں، لیکن اس میں آزمائش کے مراحل آئیں گے، مشکل مراحل آئیں گے. لیکن جماعت اسلامی پاکستان کو دوسری تمام دینی تحریکوں کو ساتھ لے کر اور تمام عوام کو ساتھ ملا کر ڈٹ جانا چاہیے افغانستان کے مجاہدین کی حمایت میں، اور کسی کمپرومائز میں اور کسی بھی مفاہمت میں شریک نہیں ہونا چاہیے، جس طرح اللہ نے خود اسی سورہ قتال، سورہ محمد میں پھر یہ حکم دیا کہ ولا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. ولا تهنوا، اور بزدلی اور مت دکھاؤ، بودا پن مت دکھاؤ. وتدعوا الى السلم، اور صلح کے لیے تیاری مت کرو، صلح مت پکارو صلح کے لیے. وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب ہوگی. والله معكم، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے. ولن يتركم اعمالكم، اور تمہارے اعمال کو اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. پھر بنیادی اصول ہے، کمزوری اور بزدلی کی حالت میں صلح کے لیے پکارنے سے اللہ نے منع کیا ہے، صلح سے منع نہیں کیا، لیکن کمزوری اور بزدلی کی وجہ سے صلح سے منع کیا ہے. اور کس وقت یہ حکم نازل ہوا؟ جب مدینہ کی چھوٹی سی بستی پر چاروں طرف سے کفار حملہ آور ہو رہے تھے، چھوٹی سی بستی کا مقابلہ پوری کفر کی طاقتوں کے ساتھ، اس وقت یہ حکم ہوا. اس لیے بالکل فضا تیار ہے، ماحول تیار ہے تمام اسلام کے غلبے کا، لیکن اس میں ڈٹ جانا چاہیے، اس میں عزم کے ساتھ، قربانی کے جذبے کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، ایمان کی قوت کے ساتھ، اس میں ڈٹ جانا چاہیے. یہ آخری معرکہ ہوگا کفر کی طاقتوں کے لیے. اور اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں اقوام متحدہ کی فوجیں آئیں گی. اقوام متحدہ کی فوجیں کیا ہوتی ہیں؟ امریکہ کی فوجوں کو اقوام متحدہ کی فوجوں کے نام سے افغانستان میں امن کے قیام کے لیے بالآخر جب وہ مایوس ہو جائیں گے کوئی اور طریقہ نہیں ہے تو پھر امریکی فوجوں کو اقوام متحدہ کی فوجوں کا نام دے کر یہاں اتارا جائے گا. لیکن اقوام یہ عراق نہیں ہے, یہاں پہ کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہے جس سے ان کا مقابلہ ہے, اور یہاں پہ کوئی لادینی تنظیم, یہاں تو مجاہدین ہیں, اللہ کے راستے میں شہادت ان کو مطلوب ہے. اور یہاں پہ انشاءاللہ العزیز اگر وہ یہ حماقت کریں گے تو یہاں سے وہ نہیں نکل سکیں گے, امریکی بھی اسی طریقے سے پھنسیں گے جس طریقے سے امریکہ پھنس گیا تھا, جس طریقے سے روس پھنس گیا تھا. ایک یہ سینیریو, یہ تناظر ہے, اس بات کا ایک امکان ہے. اگر اقوام متحدہ کی فوجیں نہیں آتی اور یہاں پہ وہ ظاہر شاہ اور یہاں کی نجیب اللہ اور یہاں کے دوسرے لوگ, یہ پٹے ہوئے مہرے ہیں, کبھی بھی مجاہدین کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے, ساری دنیا کے شیاطین بھی ان کے ساتھ مل جائیں تو یہ مجاہدین سے زمین نہیں چھین سکتے. اور مجاہدین کے درمیان آپس میں اتفاق اور اتحاد کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے, لیکن اس میں مجاہدین کے جو کمانڈرز ہیں اور جو با ایمان لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر ایمان گھر کر چکا ہے اور اللہ نے جن کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا ہے, وہ کبھی بھی کسی باطل کے ساتھ کوئی کمپرومائز اور کوئی مداہنت قبول نہیں کریں گے, اور وہ انشاءاللہ آخری فتح تک اور آخری اس وقت تک لڑتے رہیں گے. یہ کلید ہے افغانستان, شاہ کلید ہے, مفتاح کنجی ہے پورے تمام معاملات کے. اس سے وسط ایشیا کا دروازہ بھی کھلتا ہے اور اس سے بھارت کا دروازہ بھی کھلتا ہے. کشمیر میں جو مجاہدین نے جس عزم کے ساتھ اس وقت وہ ابتدا کی ہے جہاد کی, اس سے یقین ہے, یقین کامل ہے کہ وہاں بھارتی حکومت قائم نہیں ہو سکتی. یہ ان کی دوسری سیکنڈ لائن ہے, آزاد اور خود مختار کشمیر بھارت کی اپنی دوسری دفاعی پوزیشن ہے. ان کو مایوس ہو چکے ہیں کشمیر پر حکومت کرنے سے, ممکن نہیں ہے کوئی جمہوریت کا دعویٰ بھی لے کرے اور اس کے بعد پھر وہ کسی ایسی آبادی کو جو نہیں چاہتے کہ وہ ان کے ساتھ رہیں اس کو زبردستی اپنے قابو میں رکھے. یہ تمام بین الاقوامی حالات بھی اس کا اجازت کی اجازت نہیں دیتے, اور خود انڈیا کا جو نظام ہے اس میں یہ ممکن نہیں ہے. وہ ایک سال دو سال تک پوری اپنی کوشش کر کے دیکھ لے گا, کشمیریوں کو زیر کرنا یہ اب انشاءاللہ کسی کے بس میں نہیں ہے. کشمیریوں میں ایک خوبی ہے جو افغانوں میں نہیں ہے, وہ اس سیاسی جدوجہد کی قوت سے بھی آگاہ ہے, ہڑتال کی قوت سے, مظاہرے کی قوت سے. یہ اس سے افغان آگاہ نہیں ہے, وہاں پہ یہ تربیت نہیں ہے, کہ کشمیریوں کے اندر کے پاس یہ تربیت بھی ہے. سیاسی جدوجہد اور مظاہرہ اور ہڑتال اور عدم تعاون, یہ تمام معاملات انہوں نے سیکھے ہیں, اور وہ تعلیم یافتہ بھی زیادہ ہیں, اور دینی جو اس تحریکی شعور ہے وہ بھی عام کشمیری میں ایک عام افغانی کے مقابلے میں زیادہ ہے, اور اس کے اندر قربانی دینے کا جذبہ بھی ہم نے خود دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ان کے اندر قربانی دینے کے لیے تڑپ ہے. تو انشاءاللہ العزیز کشمیر بھی بھارت کی ڈس انٹیگریشن کی پھر ابتدا ہوگی. بھارت میں اور کئی کمزوریاں ہیں, وہاں پہ 16 کروڑ سے لے کر 20-21 کروڑ تک مسلمان ہیں, وہاں پہ بڑی اکثریت میں, غالب اکثریت میں نچلی ذات کے ہندو ہیں, غیر براہمن ہندوؤں کی وہاں پہ اکثریت ہے. براہمن ایک چھوٹی سی اقلیت ہے, ان کے ساتھ کھتریوں کو بھی شامل کر دیں تو وہ پھر بھی اقلیت بنتی ہے. اکثریت یہ چھوٹی نچلی ذات کی ہندوؤں کی ہے جو اگریوڈ ہیں, جو وہاں پہ ناراض ہیں, بھارت کے اندر خوش نہیں ہیں. ابھی ہمارا جو ایک کچھ ساتھی ہندوستان سے آئے تھے, وہ وہاں کے ہریجنوں کا, جو اچھوتوں کو انہوں نے گاندھی نے نیا نام دیا تھا, لیکن وہ نئے نام نے ان کے اندر ان کو کوئی عزت نہیں دے سکا. وہ ہریجن بھی اسی طریقے سے ایک معمولی نام بن گئے, جس طرح ہمارے ہاں جمعدار, انگریزوں نے اس کا اچھوت کا نام جمعدار رکھا, وہ جمعدار ہی صفائی کا نام بن گیا. اس نے ہریجن رکھا, وہی نام بھی ان کی وجہ سے چھوٹا ہو گیا. تو اس کی ایک رسالہ وہ اپنے ساتھ لائے تھے, جس میں وہ کہتے ہیں, مسلمانوں کو پکارتے ہیں کہ تمہارے پاس عقیدہ ہے, آؤ ہماری مدد کرو اور ہماری رہنمائی کرو. یہ بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ ایسے لوگ بستے ہیں جو کہ خوش نہیں ہیں وہاں کے نظام سے, اور کیسے ہندو مت ان کو اکٹھا کر سکتا ہے, وہ ہندو مت جو کہ انسان کے اندر تفریق کا قائل ہے. کسی کو کہتا ہے یہ سر سے پیدا ہوا ہے, کسی کو کہتا ہے یہ سینے سے, اور کوئی پیٹ سے, اور کوئی پاؤں سے, اور یہ ایسا کوئی مذہب لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا جو کہتے کہ وہ پیدائشی کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑائی اور عزت کے مقام پر پہنچ سکے, اور وہ تو پیدائشی ذلیل ہے. ایسا مذہب کبھی بھی کسی قوم کو اکٹھا نہیں کر سکتا. اس سے ان کو متحد کرنے والا کوئی نظریہ نہیں ہے, کوئی نظام نہیں ہے. اور وہاں پہ آسام میں علیحدگی کی تحریک ہے, جنوبی ہند میں علیحدگی کی تحریک ہے, پنجاب میں ہے, اور کشمیر میں تو آپ کو نظر آ رہا ہے. اس لیے یہ, لیکن چابی اور کنجی وہ افغانستان میں ہے. اگر آپ کو افغانستان کی میں ایک برادر اور مسلمان اور بھائی دوست افغانستان مل گیا, تو اس کے نتیجے میں ایک طرف وسط ایشیا کا دروازہ کھلتا ہے, دوسری طرف ہندوستان کا دروازہ کھلتا ہے. تو ہمیں اپنے ملک میں کسی مسلح جد و جہد کی ضرورت نہیں پڑے گی. تیاری ہونی چاہیے, ہر مسلمان کا فرض ہے, ہر طرح کی ونچولیٹی کے بارے میں تیار ہونا چاہیے, ذہناً یہ مکمل تیاری ہونی چاہیے کہ جب وقت پڑے گا تو ہماری جانیں اللہ کے راستے میں حاضر ہیں. لیکن ہمیں ہندوستان کے ساتھ براہ راست جنگ سے بھی حتی الوسع بچنے کی کوشش کرنی چاہیے, فی الحال جب تک کہ افغانستان کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا, جب تک کہ کوئی دوسرا ہمیں کوئی طاقت نہیں ملتی وسط ایشیا کے مسلمانوں کی طرف سے, اس وقت تک ہمیں بچنا چاہیے, اعتراض کرنا چاہیے. اور امریکہ نہیں چاہتا کہ یہ بہت بڑا ایک کنٹیگوس بلاک مسلمانوں کا بنے. ابھی سینیٹر پریسلر آیا تھا آپ کے ملک میں, اس نے پریس کانفرنس کی اور اس نے کہا کہ یہ بہت بڑا جو مسلمانوں کا ایک مسلسل پھیلا ہوا علاقہ ہے, یہ تو ساری دنیا کے لیے خطرہ ہے. اس لیے یہ صاف ظاہر ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ افغانستان میں امن قائم ہو, اور افغانستان آپ کے لیے راستہ بنے, اور آپ وسط ایشیا کے اندر مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہوں. وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ ایک سیکولر نظام وہاں پہ آ جائے وسط ایشیا میں, اور ان کے لیے وہ مسلسل ان کو بتا رہے ہیں اپنے ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے, اپنے رسائل کے ذریعے سے, کہ ترکی آپ کے لیے مثال ہے, مثالی نمونہ. ترقی اگر کرنا چاہتے ہو تو اس کا ٹیک ترکی کی سیکولرزم کی وہ ان کو مثال دیتے ہیں, اور اس کو مثال بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے. ابھی یہ لنڈن اکانومسٹ, یہ ایک جریدہ ہے جو لنڈن سے نکلتا ہے, اور برطانوی ذہن کی اگر پوری طریقے سے کہیں پہ جھلک نظر آتی ہے تو اس کی لنڈن اکانومسٹ میں برطانیہ جو کچھ سوچتا ہے, اور برطانیہ اصل میں مسلمانوں کے تاریخی دشمن ہے. برطانیہ نے خلافت عثمانیہ کو توڑا, برطانیہ نے پھر اس کے ٹکڑے کی. برطانیہ اس وقت بھی استاد ہے تمام مغربی ممالک کا بشمول امریکہ, اور برطانیہ چونکہ اس کو تخصص حاصل ہے, ماہر ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح توڑا جائے گا, ان کی کمزوریوں کو جانتا ہے. اس نے یہاں حکومت کی ہے, اس نے امت مسلمہ کو توڑا ہے. یہ جو صلیبی جنگوں میں صلیبی فوجوں کی قیادت کرنے والا بادشاہ تھا رچرڈ, وہ بھی شاید برطانیہ کا تھا. خرم صاحب برطانیہ کا تھا, وہ انگلینڈ کا تھا رچرڈ. جی رچرڈ انگلینڈ کا تھا, اور اس وقت بھی صلیبی جنگوں کے اندر بھی انہوں نے قیادت کی, اگرچہ ان کی اس وقت قیادت کی حیثیت نہیں تھی انگلینڈ کی, وہ معمولی چھوٹا سا ملک تھا, اور اس کے مقابلے میں بہت بڑے بڑے ممالک وہاں یورپ میں تھے, اور وہاں اصل میں تو ان کا لیڈر یورپ کا وہ پوپ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں. لیکن اس وقت بھی ایک اتفاق تھا کہ اس کو انہوں نے وہ سربراہ بنا کر یہاں پہ بھیجا, اور یہی برطانیہ اس نے تمام عالم اسلام کو ٹکڑوں میں تبدیل کیا. یہ ساری مصنوعی سرحدیں انہوں نے قائم کی, یہ ایک ایک ملک کو تین تین چار چار ٹکڑیوں میں بانٹنا, یہ وہاں پہ شریف حسین کے بیٹے کو یہاں پہ لالچ دینا اور تمام ایک بڑی عرب مملکت کا خواب اس کو دکھانا اور فیصل کو پھر وہاں اپنے ساتھ ملانا ترکوں کے مقابلے میں اور پھر اس کی ٹکڑے کر کے شرق اردن اور سیریا اور لبنان اور عراق یہ تمام ٹکڑے کر کے مختلف ٹکڑوں کو ان کے بیٹوں کے اندر تقسیم کرنا اور پھر اس کے ساتھ اسرائیل فلسطین کو انگریزوں کی اپنے انتظام میں رکھنا تاکہ وہاں پر ایک اسرائیلی ریاست بنائی جائے، وہ تمام عالم عرب کے اندر ایک سرطان کی طرح وہاں پہ موجود رہے، وہاں پہ پھیلتے رہے، یہ ساری برطانوی ذہن کی خباثت ہے. اور ابھی تک وہ امریکہ کو اس پہ آمادہ کر رہا ہے کہ وہ اس مسئلے اس بات کو آگے بڑھائے اور مسلمانوں کے خطرے کو دکھا رہا ہے.
وزٹ تذکیر ڈاٹ او آر جی.
اور اسی طرح یہ جو چاروں طرف مسلمانوں کی ایک بیداری ہے اس کو وہ خوف کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس پر یہی لنڈن اکانومسٹ نے یہ سٹار آف اسلام کے نام سے ترکی کو ایک پر ایک سروے رپورٹ لکھی ہے، اور اس نے پھر یورپ کو متوجہ کیا ہے کہ تمام ان علاقوں کو ترکی کی طرف ترکی کے مثال کی پیروی کرنے کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ترکی کو ہم یورپی برادری میں قبول کر لیں اور اس کا جو اسلام ہے وہ چرچ آف انگلینڈ کی طرح ایک سیکولر اسلام ہے، مذہب الگ ہے، ریاست الگ ہے، اس کو قبول کریں گی تو باقی جو دنیا ہے اسلامی وہ بھی ان کی پیروی کرے گی اور اس کی جو ترقی ہے اس کی ترقی کی ان کے لیے مثال بنے گی. اگر آپ اس کو ریجیکٹ اور مسترد کر دیں گے تو آپ سارے عالم اسلام کو اپنے خلاف ایک خطرہ کے طور پر وہاں فنڈامنٹلزم کو اور بنیاد پرستی کو اور اسلامی تحریکوں کو ایک موقع فراہم کریں گے کہ وہ وہاں قبضہ کر لے، اور یہ یورپ اور یہ سارا شمالی افریقہ اور یہاں پہ ترکی تک کا جو علاقہ ہے وہ بالکل ایک دوسرے کے مد مقابل ہے، اور جس طرح تاریخ میں مختلف ادوار میں لڑتے رہے ہیں آئندہ کے لیے بھی ان کی آپس میں تصادم کا خطرہ ہے. اور یہ اس نے خود ایک اپنے پچھلے ایشوز میں لنڈن اکانومسٹ میں ایک مکالمہ چھپا تھا جس میں ایک مسلمان امام عالم دین اور ایک کرسچین پادری کے درمیان مکالمہ تھا، اور وہ ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے آپس میں مل جل کر رہ سکتے ہیں، اور وہ مسلمان کو عالم دین کو کہتا ہے کہ تم ایک دفعہ ترکی سے استنبول کے راستے سے ویانہ تک آئے ہو، ایک دفعہ ماسکو سے آئے ہو، ماسکو کی طرف سے فرانس تک آئے ہو، یہ مشرق یورپ تک آئے ہو، اور ایک دفعہ تم اسپین کے راستے سے فرانس تک آئے ہو، تو ہم آئندہ کیسے اطمینان کر سکتے ہیں، کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں آپ سے کہ آپ آئندہ کے لیے یہ کام نہیں کریں گے. یہ وہاں پہ خدشات ہیں، اور وہ ان خدشات کو اس طریقے سے اپنی پاپولر رسالوں میں چھپوانے کا مطلب یہ ہے، اور اپنے ریڈیو اور اپنے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے کہ وہ اپنے لوگوں تک اس خطرے کو ان کی اذہان تک پہنچا دیں کہ یہ خطرہ آ رہا ہے اور ابھی سے اس کا علاج کرو. یہ میں اس لیے میں نے عرض کی ہے، یہ تمام ذرا پس منظر بتایا ہے کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک اہل حق کی گروہ کی ضرورت ہے. وہ اہل حق کا گروہ کہاں تک ہم اس کو منظم کر سکے ہیں اس پر آپ کو اصل میں توجہ دینی چاہیے. اس اہل حق کی گروہ کے لیے ایک مضبوط اندرونی نیوکلیس کی ضرورت ہے. وہ نیوکلیس ارکان جماعت یا اس کے ساتھ جو کارکنان جماعت ہیں وہ ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر تائید کرنے والے حامی لوگ ہونے چاہیے، اور ان کے گرد پھر سارے عوام ہونے چاہیے. یعنی اسی وقت یہ گروہ مضبوط ہوگا اور یہ اہل حق کا گروہ باطل کا مقابلہ کر سکے گا کہ یہ الگ تھلگ نہ ہو. یہ مغرب کا ایک طریقہ ہے، وہ الگ تھلگ آئسولیٹ کرتا ہے، جس کو نشانہ بناتا ہے اپنے ہدف کو، شکار کو وہ سیل سے کاٹتا ہے، وہ سیل سے کاٹ کر پھر اس کو شکار کرتا ہے. یہ ان کا پرانا طریقہ ہے. جو بھی مجاہدین کی تحریکیں اٹھی ہیں انہوں نے مجاہدین کی تحریک کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو الگ تھلگ دکھایا ہے لوگوں سے کہ یہ کوئی الگ لوگ ہیں، اور ان کو نشان زد کر کے پھر ان کو شکار بنایا ہے. عوام کی تائید سے وہ محروم تھے، اور عوام کی تائید سے محروم ہونے کے بعد ان کا شکار کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب عوام کی تائید حاصل ہوتی ہے کسی ایسے گروہ کو تو وہ ان کے لیے ایسی ہوتی ہے اس حق کے گروہ کے لیے جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے. مچھلی کے اندر میں سے پانی کو پکڑنا یہ مشکل ہے، لیکن آپ پانی کو ڈرین کر دیں، اس کو ہٹا دیں، مچھلیاں تڑپ تڑپ کر مر جائیں گی. یہ جو عوام کا بہت مؤیدین حامی عوام، مسلمان عوام جیسی بھی ہیں، جتنی بھی وہ عمل کے درجے میں ہیں، لیکن جو اسلامی تحریک کی حامی ہیں ان کو اپنے ارد گرد اکٹھا کرنا یہ اسلامی تحریک کی اور اہل حق کی گروہ کی ضرورت ہے. اور خود اہل حق کے گروہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، کچھ لوگ راہ اعتدال پر ہیں، اور کچھ لوگ خیر کے کاموں میں سبقت لے جانے والے بہت آگے ہیں. اس لیے تمام لوگ ایک درجے پر اور ایک سطح پر کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اہل حق کے گروہ کو جہاں اس مضبوط نیوکلیس کی فکر کرنی چاہیے تو وہاں ان کو اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ وہ عوام کو اپنی تائید کے اندر کھڑا کر دیں اور عوام کو اپنے ساتھ ملائیں، دوسروں کی بجائے وہ ان کے صف میں ہو اور ان کے حامی ہوں. لیکن جو اہل حق کا یہ جس کو آپ بالکل ایک خالص اور ایک معیاری گروہ سمجھتے ہیں، یہ بھی تو آپ اپنی حالت پر دیکھ لیں، تو یہ بھی تو وہ خالص اور معیاری گروہ تو نہیں بن سکا ہے. آپ ذرا خرم صاحب یہ مجھے لکھتے ہیں. یہ مولانا محمد سلطان صاحب جو ہماری جو یہاں دائمی تربیت گاہ ہے، انہوں نے بہت محنت سے ایک لسٹ تیار کی ہے کہ 10 سال 11 سال میں جو گزشتہ 11 سال ہیں ان میں کتنے ارکان نے ہماری تربیت گاہ سے استفادہ کیا ہے، اس میں شرکت کی. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے 5-5, 6-6 دفعہ بھی اس میں شرکت کی ہے، ایک رکن جماعت میں 5، لیکن ریپیٹیشن کو نکالا ہے انہوں نے، اور انہوں نے ناموں کے حساب سے ایک ایک کا نام کر کے سارے 1856 ارکان بنتے ہیں جو 11 سال میں اس تربیت گاہ سے نکلے ہیں، جس کے لیے ہدف یہ تھا کہ 2 سال میں تمام ارکان کو اس سے فارغ ہونا چاہیے. ابتدا میں جب یہ بنایا گیا تھا ابتدا تو 2 سال میں اس کا ہدف مقرر کیا گیا تھا کہ تمام، بار بار کہا گیا ہے، لوگوں کے پاس گئے ہیں، متوجہ کیا ہے، ارکان کی ارکان جماعت کی اجتماعات میں کہا ہے، لوگوں سے پوچھا ہے ہاتھ کھڑے کرو کون کون گیا ہے کون کون نہیں گیا، پھر ان کے نام لیے ہیں، پھر ان کی ڈیوٹیاں متعین کر دی ہیں کہ تم نے جانا ہے، انہوں نے پھر نام لکھوائے ہیں، کسی نے معذرت. لیکن 11 سال میں 1856 کا مطلب ایک تہائی سے کم ارکان جس کو بار بار آپ نے تھریٹ بھی کیا ہم تمہیں نکال دیں گے جماعت سے لیکن نہیں آئے، کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سارے ارکان جو نہیں آئے یہ نکالنے کے قابل ہیں. کچھ لوگ تو ہماری اس قائل ہیں کہ جو آدمی 7 دن کے لیے 11 سال میں نہیں آ سکتا تو اس رکن جماعت پر کیا آپ کو اعتماد کریں گے، بھروسہ کریں گے کہ یہ کسی مشکل وقت میں ہمارا کام آئے گا، لیکن ہم نے ان کو نکالا نہیں ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ بعض لوگ تو واقعی سست ہیں، کاہل ہیں، نا امید ہیں، مایوس ہیں، دوسروں کو بھی مایوس کرتے ہیں، مایوسی پھیلاتے ہیں، اور خود بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی اور کو بھی کام نہیں. وہ تو آپ ان کو دیکھ لیجئے، اور اس قسم کے لوگوں کو جو چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو قافلے کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، ہر بات میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، ہر فیصلہ ان کے پاس آتا ہے، ہر فیصلے کے اندر اپنی شورا منعقد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ذمہ داران جماعت تک بات پہنچانا وہ تو ٹھیک ہے لیکن خود ایک اوپر سے ہدایت آتی ہے اس کے اوپر فکر بازی کرتے ہیں، مجالس میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، یہ بالکل کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے. یہ اس طرح کے لوگ رکاوٹ بنتے ہیں جو آپ کو بجائے کیریئر ہونے کے کہ آپ نیچے عوام تک آپ کی بات پہنچا دیں وہ آپ کے راستے میں سد بنتے ہیں. ایسے لوگوں کا تو علاج آپ سوچ لیں، لیکن ویسے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں ان کے ذوق کے مطابق دوسرا کام ہوگا تو اس میں اس طرح گرم ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ میں نے خود دیکھے ہیں کہ وہ آپ کی تربیت گاہ میں تو نہیں آتے، آپ توار اجتماع میں بھی نہیں آتے، کوئی چیلنج سامنے آ جائے، کوئی بحران، کوئی ایسا سامنے آ جائے تو بالکل سب سے آگے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ جو خرم صاحب نے بھی کہا ہے کہ لوگوں کی مختلف صلاحیتیں اور ان کے ذوق ہوتے ہیں اور مختلف کاموں میں مختلف لوگوں کے ذوق کو دیکھ کر ان سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، تو اس کی بھی ایسا نہ سمجھیے کہ یہ ایسی ایک گروہ پیدا کر دیا ہے آپ نے کہ جو ہر طرح سے کامل ہے، اور یہ گروہ جو ہے اس میں کوئی خامی اور کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، تو اس لیے بہت زیادہ اپنے اوپر دعویٰ بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے کچھ خدمت کی توفیق دی ہے، اور اس خدمت کی توفیق پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے دوسرے لوگوں کے لیے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، بلکہ لوگوں کو کھینچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس اہل حق کی گروہ کے لیے جو نیوکلیس ہے ارکان کا، اس کے بعد پھر ان کی برادر تنظیم ہے. برادر تنظیموں میں ہمارے لیے بڑی امیدوں کا مرکز اور ہماری آنکھوں کا نور وہ اسلامی جمعیت طلبہ اور اسلامی جمعیت طالبات کی تنظیمیں ہیں. یعنی حلق خواتین تو خود جماعت کا حصہ ہے، وہ تو برادر تنظیم نہیں ہے، تو جماعت ہی کے نظام کا حصہ ہے، لیکن اسلامی جمعیت طلبہ اسلامی جمعیت طالبات الگ الگ تنظیمیں ہیں. اور دونوں پر تربیت کے لیے توجہ بھی دینی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ممد اور معاون ثابت ہوں، اور زیادہ سے زیادہ کوآرڈینیشن ہو ان کی. حلق خواتین کو اسلامی جمعیت طالبات کے ساتھ بالکل یکجان دو قالب ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ تیسرا جمعیت طلب عربیہ کی جو تنظیم ہے، جو ایسی امید کی تنظیم ہے کہ یہ ہمیں وہ علماء فراہم کر سکتے ہیں مستقبل میں جو ہر طرح کی فرقہ بندی سے بالا تر ہوں. اور اس کے ساتھ پھر ہماری جو اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن ہے، اور تاجروں کی تنظیم ہے، اور وکلا کی تنظیم ہے، کسانوں کی تنظیم ہے، مزدوروں کی نیشنل لیبر فیڈریشن ہے، پھر اس کے اندر شاخیں ہیں، تحریک محنت ہے، اور اس کے اندر بھی چھوٹی اس کے لیبر فیڈریشن ہی کے اندر پیام ہے، فریم ہے. یہ میں کہتا ہوں اگر آپ کلوزلی کوآرڈینیٹ کریں تو یہ ایک پریم کی تنظیم یہ آپ کے ملک میں ہر اس جگہ تک پہنچ گئی ہے جہاں تک ریلوے کی لائن پہنچ گئی ہے. یعنی ریلوے کی پٹری کے جال کے ساتھ ساتھ پریم کی تنظیم بھی پھیل گئی ہے. اگر آپ ان کی تربیت پر توجہ دیں، ان کو قریب لائیں اور ان کو جماعت کا حصہ بنا دیں، آپ کی جماعت چھوٹے چھوٹے دیہات تک پہنچ جاتی ہے. یہ اس کے ساتھ ہی پاسبان کے بارے میں میں خصوصی طور پر عرض کروں گا کہ اس کا تجربہ بہت کامیاب ہوا ہے، اور اس سے ہمیں بڑی توقعات ہیں مستقبل میں. ایک دو سال کے اندر پاسبان کی تحریک یہاں کے نوجوانوں کی انشاءاللہ العزیز سب سے زیادہ منظم اور پاپولر تنظیم بن جائے گی. لیکن اگر آپ اس کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے اور اس کی سرپرستی نہیں کریں گے، کوآرڈینیٹ کر نہیں کریں گے، اور ان کو اپنے پورے طریقے سے کانفیڈنس اعتماد میں نہیں لیں گے، تو اس کے نتیجے میں کچھ داخلی ایک مشکلات پیدا کرنی، الجھنیں پیدا کرنے کا امکان ہے. ہم نے تجربہ کیا کہ جہاں پہ لوگ دل و جان سے ان کے ساتھ نظم والے ہیں وہ بالکل نظم کے دست بازو بن گئے، جہاں پہ ان کے ساتھ کچھ دوری ہے اور کچھ شکوک و شبہات ہیں وہاں پہ الجھنیں پیدا ہوتی ہیں. تو ان الجھنوں کو دور ہونا چاہیے، ان کو دست و بازو بنانا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں جو بھی تحریک اٹھے گی وہ تحریک اسلامی کی قوت ہے، وہ عوام کو یہاں پہ ملانے والی قوت ہے. تو اس طریقے سے یہ جو اہل حق کا گروہ ہے، اندر جو اس کا بنیادی نظم ہے، اس کی تربیت، اس کی جس کو کوالٹی کہا ہے کہ اس کی جو سطح تربیت ہے، اس سطح کو بھی بلند ہونا چاہیے، اور کیفیت کو بھی اور کمیت کو بھی، یعنی جو کیفیت ہے اس میں بھی اصلاح اور اس میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ کمیت بھی آپ کی ایک ضرورت ہے. الجزائر کی ہم مثال دیتے ہیں اور بہت فخر کرتے ہیں اس کے اوپر. کس وجہ سے فخر کرتے ہیں؟ کوئی الجزائر کی اکثریت ساری کوئی اس کی تربیت یافتہ کارکن اور ارکانی جماعت تو نہیں بن گئی، لیکن وہاں پہ ایک گروہ نے اپنے ساتھ عوام کو ملانے میں کامیاب ہو گئے، عام آدمی کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گئے. اس لیے یہ عام آدمی آپ کے ساتھ آ سکتا ہے، وہ اس سطح پر اس کی تربیت نہیں ہوگی، لیکن یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب چاروں طرف لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور ایک بہار ہے اور لوگ اس میں چل رہے ہیں اور دین کی منزل کی طرف چل رہے ہیں اور جو قیادت ہے وہ دین کی منزل دکھا رہی ہے لوگوں کو، اس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر ایک امید پیدا ہوتی ہے، مایوسی چھٹتی ہے، بہت بڑے ہجوم کے ساتھ پھر لوگ اللہ کی طرف اور دین کی طرف اور اس کے احکام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ذوق و شوق بڑھتا ہے، تو یہ کوئی آپ کی سطح اس سے کم نہیں ہوگی تربیت کی، بلکہ اس میں اضافہ ہوگا، پھر لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کی یاد سے معمور ہو جاتے ہیں، اللہ کے شکر سے لبریز ہوتے ہیں، اور جب اکیلے الگ تھلگ ہوتے ہیں، مایوسی ہوتی ہے، تھوڑی چاروں طرف کوئی ان کے اپنے حامی نہیں نظر آتے، تو بہت بڑے ولی اللہ کی بات تو دوسری ہے، لیکن ہماری طرح کے کام آدمی اس کی سطح کے لوگ وہ تو اس کے نتیجے کے اندر ان کی حوصلہ شکنی بھی ہوتی ہے اور پشمردہ ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ ایسی کیفیت میں تھی تو بار بار اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دلائی ہے، اس لیے لوگوں کی جو مدد ہے اور عوام کی جو تائید ہے اس تائید کو حاصل کرنے کی آپ کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے، حکمت اور تدبر کے ساتھ لوگ آگے بڑھیں تو کسی بڑے آزمائش سے بچا کے اللہ تعالیٰ ان کو ذریعہ بنا دے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے، لیکن مؤمنین کے گروہ کو اس طرح کی ایونچولیٹی کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اب لوگ خطرہ بتاتے ہیں کہ بھارت حملہ کر سکتا ہے، میں اس خطرے کو خارج از امکان نہیں کرا دیتا، یعنی جن مشکلات میں اس وقت بھارت پھنسا ہوا ہے، ایک تو اس کے لیے پنجاب اور کشمیر کی جو مشکلات ہیں یہ اس کے لیے اس کو روکنے والی ہیں، کیونکہ وہ اگر حملہ کرے گا تو پنجاب میں بھی لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور سکھوں تک مدد پہنچانے کا راستہ بھی کھل جائے گا، کشمیر میں بھی سارے عوام ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان تک مدد کے راستے وہ بھی کھل جائیں گے، جنگ کے دوران میں تو ظاہر ہے سب چیزیں کھل جاتی ہیں، کم از کم سپلائی کی اور یہ تمام چیزیں کھل جاتی ہیں، پھر لوگ تو برسر جنگ ہوتے ہیں تو ہر طرح کا خطرہ انگیز کر کے عقب سے حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ اس کو روکنے والی بھی ہے، کیونکہ وہ دو صوبوں کو نظر آ رہا ہے ان کو کہ سرحدی صوبے ہیں اور اس میں ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور پیچھے سے بھی مار کھائیں گے، آگے سے بھی حملہ ہوگا، لیکن اس کا بھی امکان ہے کہ وہ بڑی برتر قوت کے ساتھ آپ کے کچھ علاقوں پر آ کر بیٹھ جائے، کوئی آپ کی بہت بڑی آرٹری ہے، کراچی آپ کا بالکل ایکسپوز بندرگاہ ہے اور آپ کی فوجی طاقت اور بحری طاقت بہت کم ہے، تھوڑی ہے، وہ کراچی کو آ کر اس پہ وار کر سکتا ہے، وہ آپ کا جو آرٹری کراچی سے یہاں پہ سندھ کے اندر راستے سے سڑک آئی ہے، یہ سرحد سے چند میل کے فاصلے پر ہے، اس بڑی سڑک کو کاٹ دے تو آپ کراچی پر اپنے ممبا سے اور یہاں پہ کٹ جاتے ہیں، اسی طریقے سے وہ منگلہ کے اوپر حملہ آور ہو کے منگلہ کے اوپر بیٹھ جائے، آپ کو ایک اسٹریٹجک جگہ پر بیٹھ کر یہ چھوٹی سی محدود کارروائی کے نتیجے میں یہ تمام چیزیں اس کے لیے ممکن ہے، تو اس لیے آزمائش کا اس طرح کا کوئی موقع آ سکتا ہے، اس میں اصل آزمائش ہوگی قیادت کی، عوام کی قیادت کیسے کر سکتے ہیں آپ، قیادت لینے کا وقت بھی یہی ہوتا ہے کہ جب چاروں طرف انتشار ہوتا ہے، لوگ بالکل حوصلہ ہار جاتے ہیں، کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اٹھ کر لوگوں کو تسلی دے اور ان کو ریزسٹنس کے لیے اور مزاحمت کے لیے تیار کریں، اس وقت بھی آپ کے ملک میں اسی طرح انتشار کی ایک کیفیت ہے، اسی انتشار کی کیفیت میں سندھ کے مسئلے کا کسی کو بھی علاج معلوم نہیں ہے، سندھ کا مسئلہ کیسے حل ہوگا، دیہات میں ڈاکو ہیں اور شہروں کے اندر ایک تشدد کا بازار گرم ہے، اور کسی کو کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو کس طریقے سے حل کیا جائے گا، اسی طریقے سے ملک کا جو داخلی امن و سکون ہے، جو رشوت کا بازار گرم ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، ایک انتشار کا عالم ہے، کیا کنڈیشن ہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، اور پیپل پارٹی اور مسلم لیگ دونوں کی قیادت سے لوگ مایوس ہو گئے، ایسے موقع پر، آزمائش کے موقع پر ایسی تحریکوں کے لیے موقع ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور وہ لوگوں کو تسلی دیں اور وہ لوگوں کو اطمینان دلائیں کہ ہمارے پاس ان مشکلات اور ان مسائل کا حل ہے، ہم بھور سے نکالنے والے ہیں اور ہم اس قافلے کی رہنمائی کرنے والے ہیں، ہم رہنمائی کر سکتے ہیں، اور وہ ایک بالکل ہی نئے سرے سے ایک انقلابی پیغام لوگوں کو دے اور خود مثال بنے، اب ایک طرف ملک قرضوں کے اندر بالکل ہی پھنسا ہوا ہے، وہاں پہ امریکہ نے امداد روک دی ہے، یہ بڑی شرح سود کے سائے سے ان کو پیسے لینے پڑ رہے ہیں، اور دوسری طور پر کہتے ہیں کہ جی ربا اور سود کے بغیر ہماری اکانومی چلتی نہیں ہے، یہ جو سود ہے یہ ہماری اکانومی کے لیے ضروری ہے، اور اس کے بغیر تو سارے بینک بیٹھ جائیں گے، اور یہ تمام کوئی سمجھ میں ان کی نہیں آتی کہ یہ مشکلات کیسے حل کریں گے. دوسری طرف اپنی جو روز و شب ہیں اس میں بھی کسی تبدیلی کے لیے تیار نہیں. یعنی اسی انحطاط کے دور میں جبکہ پیسہ نہیں ہے ملکی خزانے میں، جو وزیر اعظم ہاؤس بن گیا ہے اس میں، اس پہ کروڑوں روپے لگ جائیں صرف ہو جائیں، وہ ٹھیک ہے، وہ ہیں ان کے پاس، دفاتر میں نئے فرنیچر کے لیے پیسے ہیں، بڑے خوبصورت رہائش گاہوں کے لیے پیسے ہیں، ایک ایک وزیر پر ایک ایک کروڑ روپے صرف کرنے کے لیے پیسہ موجود ہے، ایک ایک سیکرٹری اور ایک ایک بیوروکریٹ پر ایک ایک کروڑ روپیہ صرف کرنے کے لیے موجود ہے، وہ سب موجود ہے. غریب آدمی کے لیے نہیں ہے، مہنگائی ختم کرنے کے لیے نہیں ہے، بے روزگاری ختم کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پاس. اس کے لیے کہ اس کی قیادت کی ضرورت ہے، جو قیادت خود قربانی دینے کے لیے تیار ہو، اس پوری نہج کو اور اس کو تبدیل کر دے، لوگوں کو ایک نیا اطمینان دلا دے. یہ غریب ملک نہیں ہے، یہ آباد ملک ہے، یہ ہر طرح کے وسائل سے مالا مال ہے، لیکن یہاں کی دولت لوٹ کر بیرون ملک منتقل کی جا رہی ہے یا اللہ تلّوں میں اڑائی جا رہی ہے. اس کے لیے دیانتدار مخلص تاجدم قیادت کی ضرورت ہے، اور ایسی ہی موقعوں پر وہ قیادت اس کی آزمائش ہوتی ہے. یہاں پہ یہ بات پوچھی بھی گئی ہے مجھ سے کہ اس بات کا کوئی امکان ہے کہ جو یہاں مخلص یا دینی گروہ شخصیتیں دوسرے لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ کوئی تعاون ہو جائے، کہ جمعیت علماء اسلام اور جمعیت علماء پاکستان آپس میں کوئی گفتگو کر رہے ہیں، کیا انہوں نے کوئی دعوت دی ہے شریک شرکت کرنے کی، یا انہوں نے کوئی بات کی ہے اس سلسلے میں. ہمارے ساتھ کوئی باقاعدہ سلسلہ جمبانی نہیں کی گئی، میرے اپنے خیال میں یہ کوئی اتحاد کا طریقہ بھی نہیں ہے. جے یو پی، جے یو آئی، جماعت اسلامی، یہ تو خاص طور سے جے یو پی، جے یو آئی، یہ اگر ایک جگہ بیٹھیں گے تو یہ آپس میں کشمکش کریں گے. یہ جو اپنا اپنا کام کر رہے ہیں وہ اپنا اپنا کام بھی ان کا رہ جائے گا، اور آپس میں مل کر بھی وہ کوئی کام نہیں کر سکتے. وہ ہر جلسے کے اندر ان کی کشمکش ہوگی، صدارت پر، سیکرٹری، اسٹیٹ سیکرٹری ہونے پر، تقریروں کے آگے پیچھے ہونے پر، مسجدوں پر ان کا جھگڑا ہے آپس میں. تو اس لیے ان کے پاس اس طرح کی کسی نظام میں اگر ہم بھی شامل ہو جائیں اس سے مجھے کوئی زیادہ امید نہیں. البتہ یہ ہم نے جو ربا پر ان کو بلایا، ان کے ساتھ بات چیت کی اور سود کے مسئلے پر، اور ہم نے یہ علماء کونسل نے بلایا اور علماء کونسل نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا، مختلف مسائل پر ہم نے فلسطین کے مسئلے پہ، کشمیر کے مسئلے پہ، الجزائر کے مسئلے پہ مشترکہ ہم نے قراردادیں پاس کی. مجھے اس کا کیا امکان نظر آتا ہے کہ کسی وقت جماعت اسلامی جس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے، الحمدللہ پاپولرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے، میں نے خود یہ 5 فروری کو 5 جلسوں میں گیا ہوں اور بہت بڑے بڑے جلسے ہوئے تھے، کوئی دوسری پارٹی اتنی بڑی جلسے نہیں کر سکی، ارینج نہیں کر سکی ہے. یہ بہت بڑی جو تائید ہمیں حاصل ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں جماعت کی یہ حیثیت ہو گئی ہے کہ ہم جتنے علماء کو بلاتے ہیں اپنے ہاں وہ سب آ جاتے ہیں، کسی بھی مکتب فکر کے ہوں، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، کسی بھی مطلب کا ہو، خیال کا ہو، ہم بلاتے ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں، کسی مسئلے پر بلاتے ہیں اکٹھے، منصورہ میں آتے ہیں، اسلام آباد میں ہمارے گھر پر آتے ہیں، کسی جگہ ہم نے کئی دفعہ ان کو مختلف مواقع پر بلایا ہے، سب لوگ آ جاتے ہیں. اور اس بات کا امکان ہے کہ ہم اگر حکمت کے ساتھ ایسی، اگر آپ لیڈر بننا چاہیں گے تمام لوگوں کو کوئی آپ کی قیادت تسلیم نہیں کرے گا، لیکن فطری طریقے سے نیچرل انداز میں اگر آپ لوگوں کو بلائیں گے اور لوگوں کے پاس جائیں گے اور بہت زیادہ روابط قائم کریں گے تو ان ایک پلیٹ فارم پر کسی موقع پر وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. یعنی یہ جماعتوں کا اتحاد نہیں ہوگا لیکن کسی اصولوں کی بنیاد پر ایک جگہ پر آپ ان کو اکٹھے، اور ان کے ساتھ آپ ملک بھر کے تمام قابل قبول لوگوں کو، جو میں نے ابتدا میں کہی تھی اور یہاں پہ مختلف تقریروں میں وہ بات یہاں مختلف لوگوں کی طرف سے آئی، کہ بجائے اس کے کہ ہم کسی ایسے اتحاد میں شامل ہو جائیں جس میں ہماری پوزیشن ثانوی ہو اور ان کو 100 سیٹیں مل جائیں، 80 سیٹیں مل جائیں، ہمیں 8 مل جائیں، تقسیم میں بھی ہمیں 16 دے دیں اور خود وہ 150 لے لیں. یہ بالکل غیر منصفانہ تقسیم ہے، ہماری یہ حیثیت نہیں ہے. یعنی کوئی ہماری ہے, ہمارے بغیر کوئی تحریک نہیں چلتی, ہمارے بغیر کوئی حکومت گرتی نہیں ہے, ہمارے بغیر کسی طرح کی کوئی حکومت بچ نہیں سکتی, تو اپنی اس حیثیت کا جو قیادت کی اور منظم حیثیت ہے ہماری, اس کا ہمیں پورا پورا فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہے, ہمارا فرض ہے. اور اس لیے اس بات کی ایک امکان اس بات کا موجود ہے کہ ملک بھر کے تمام ان لوگوں کو جن کے بارے میں نے عرض کی تھی کہ جن کا خیر ان کے شر پر غالب ہے, ان لوگوں کو آپ اکٹھا کر سکتے ہیں, اور اس میں علماء بھی سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں. اور جس طرح الجزائر والوں نے ایک جبہہ بنایا ہے, اس طریقے کا ایک جبہہ آپ بنا سکتے ہیں. یعنی آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ جماعت اسلامی کے دروازے کھول لیں اور جماعت اسلامی کو ڈیلیوٹ کر دیں, لیکن آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی ایک دوسرا اتحاد میں شامل ہونے کے بجائے ایک جبہہ, ایک فرنٹ بنا دے, اور اس فرنٹ کی قیادت وہ خود جماعت کے پاس ہو. یہ ملک کے اندر اگر دو تین سالوں میں اس طریقے کی کوئی حیثیت ہم قبول حاصل نہ کر سکے, اگر اس طرح کی کوئی بنیاد ہم نہ اٹھا سکے اور اس طرح کی حیثیت ہم نے نہیں بنائی, تو چاروں طرف سے ہمارے خلاف ہی سازشیں ہو رہی ہیں. اب مجھے بہت ذمہ دار لوگوں, یہاں کی اپنی پاکستان کی حکومت کے ذمہ دار لوگوں نے بتایا کہ یہ امریکی مسلسل دباؤ ڈال رہے ہیں حکومت پر بھی کہ یہ کیا آپ کے لیے ضروری ہیں, آپ نے ان کو کاندھوں پر اٹھا رکھا ہے, ان کو اٹھا کے پھینک دو, یہ آپ کے لیے کیا ضروری ہیں, یہ کیوں آپ نے ان کو اپنے اتنی نازبرداریاں ان کی کر رہے ہیں. اب حقیقت تو وہ ان کو بھی ڈبونا چاہتے ہیں اور ہمیں بھی, ہمارے ہم سے بھی خلاصی چاہتے ہیں. اسی لیے ہم نے فی الحال یہ فیصلہ تو نہیں کیا کہ ہم آئی جی آئی سے نکلیں, لیکن اس پہ کسی وقت فیصلہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے تمام عاملہ میں, شورا میں جب بھی یہ بات آئی ہے تو اس پہ ایک بیتمینانی کا اظہار کیا گیا آئی جی آئی پر شمولیت پر, لیکن ابھی حالیہ عاملہ اور شورا میں یہ مشورہ ہوا تھا کہ ایک متبادل بنایا جائے, اور جب یہ متبادل بن جائے تو جس طرح میں نے آپ کو ذکر کیا, یہ کوئی باقاعدہ کسی شورا میں یا عاملہ میں نقشہ ابھی تک ترتیب نہیں دیا گیا, لیکن اگر اس طریقے کا کوئی متبادل ہمارے لیے بن جائے تو اس وقت پھر ہم آئی جے آئی سے آسانی کے ساتھ نکلنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں. تمام اہم معاملات میں مذبذب ہے حکومت, کشمیر کے معاملے میں مذبذب ہے, اور نیوکلیئر پالیسی میں انہوں نے خود کہہ دیا کہ 1990 کی سطح پر اس کو فریز کر دو, یعنی جو منجمد کر دو 1990 کی سطح پر, جو بھی تمہارا پروگرام اور ایٹمی طاقت بننے کا تھا, یعنی اس سے آگے اگر کچھ بڑا ہے وہ اس کو بھی واپس وہاں لے جاؤ. اب یہ ہماری منشور کے خلاف ہے. اسی طرح جہاد افغانستان میں یہ متضاد باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں اقوام متحدہ کا فارمولہ ہمیں منظور ہے. اقوام متحدہ کا فارمولے کے مطابق سب سے پہلے جنگ بندی ہے, اور پھر نجیب اللہ اور ظاہر شاہ اور مجاہدین کی آپس میں ملاقات ہے اور ان کی گفتگو ہے. یہ دونوں ناممکن ہے, دونوں, اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ وہاں پہ حل ہو, مسئلہ حل ہو, اس لیے ناممکن ایک بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو مجاہدین نے خود ایک تجویز پیش کی ہے وہ زیادہ قابل عمل ہے, لیکن حکومت مذبذب ہے, مکمل طور پہ مجاہدین کا ساتھ دینے کی بجائے وہ امریکی دباؤ میں ہے. تو اس لیے یہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم حکومت پر اپنا دباؤ برقرار رکھیں, اور ان کو کہیں کہ اس طریقے سے اگر وہ آگے چلیں گے, فلسطین کی مسئلے میں انہوں نے اسرائیل کی تسلیم کرنے کی بات کر لی ہے, ایک فیلر چھوڑا ہے انہوں نے, اس پہ بات ہو رہی ہے. تو یہ تمام اگر ہماری بنیادی منشور کی اور قومی امنگوں کی بنیادی چیزوں سے یہ انحراف کریں گی تو اس کے بعد ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے آئی جے آئی میں, لیکن اس کے لیے ایک دوسری متبادل ایک صورت بنانی چاہیے. یہ میرا خیال ہے کہ جو بنیادی باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر لی ہیں. الجزائر کے بارے میں بھی پوچھا گیا تھا ایک چٹ کے ذریعے سے, اس کے بارے میں بھی جو وہاں کی تازہ حالات آئے ہیں, تو وہ تو چونکہ امریکہ اور فرانس اور تمام یورپی اقوام کی پشتیبانی حاصل ہے, اور یہ ان کے عامل ہیں, ان کے اہلکار ہیں, ان کے ایجنٹ ہیں مغربی طاقتوں کی, اور وہ ہر طرح کا ظلم روا رکھیں گے اپنی قوم کے خلاف, لیکن انہوں نے بہت حکمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے, اور ان کے جال میں پھنسنے کی بجائے کوشش صبر کے ساتھ, اور وہ ان کے لیڈرز کہتے ہیں کہ جب بھی ہماری کارکنوں کے ساتھ کوئی بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو ہم ان کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، صبر کی ہماری جنگ ہے، اور وہ ان پر اعتماد ہیں کہ اس جنگ کو بالآخر انشاءاللہ ہم جیتیں گے. اور اس میں ان کو یہ بھی اعتماد ہے کہ جرنیلوں کے علاوہ جو فوج کے عام لوگ ہیں، چھوٹے افسر ہیں یا ان کے سپاہی ہیں، اس میں بھی بہت بڑی تائید پائی جاتی ہے خود اسلامی جبہ نجات ملی کی، جبہ نجات اسلامی کی. اور اس طرح سے خود جو وہاں کی جو حکومت ہے وہ بھی مشکلات میں پھنسی ہوئی ہے، اقتصادی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اور لوگوں کے مسائل اور مشکلات حل کرنے کے وہ قابل نہیں ہیں. اس لیے آخر وہ کہتے ہیں الفتح النہائی للاسلام، یعنی وہ ٹیلی فون پہ انہوں نے یہ خوشخبری سنائی اور کہتے ہیں ہمارے ساتھیوں کو بتا دو کہ آخری فتح انشاءاللہ اسلام کی ہے. لیکن آخری فتح کے لیے جو مراحل ہیں وہ اس کے لیے تیار ہیں، اور اس کے لیے جنگ کے لیے، اس کی مزاحمت کے لیے بھی تیار ہیں.
visit tasqueer.org